أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب کے پانچویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 35 ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے 10 اوصاف ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ ایمان جب انسان کی شخصیت میں جم کے پھوٹتا ہے تو اس کی شخصیت میں کن اوصاف کا ظہور ہوتا ہے, یہ 10 اوصاف اس آیت میں, آیت نمبر 35 میں ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کا حامل بنائے. فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, یعنی وہ اہل ایمان مرد اور عورتیں کہ جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں, والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں, یعنی اسلام سے آگے بڑھ کر اب انہوں نے ایمان کا درجہ ہے کہ جو حاصل کیا, والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات اور سچائی پر گامزن رہنے والے مرد اور سچائی پر گامزن رہنے والی عورتیں, یعنی وہ سچائی پر اپنے قول کے اعتبار سے بھی, اپنے عمل کے اعتبار سے بھی, اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی وہ سچے ہیں, والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات اور خشوع کرنے والی اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں, یعنی وہ کہ جو جنسی بیراروی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں, ستر کا بھی حفاظت کرنے والی ہیں, اور یہ ہے کہ ایسے ڈھیلے ڈھیالے لباس نہ پہنے کہ جو کہ ان کے ستر نمایاں ہوں. تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں کہ جو اپنے فرض کی حفاظت کے حوالے سے آتی ہے بات. وہ فرمایا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے لیے اللہ نے تیار کی ہے, یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور ایک بڑا اجر ہے, اجر عظیم ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا, فرمایا جا رہا ہے کہ کیونکہ احکامات جو ہے وہ سخت ہیں, شرعی احکامات جو آگے آ رہے ہیں, تو بہرحال اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کہ اذا قضى اللہ ورسوله امرا, کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں, ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم, کہ ان کے لیے ان کے کام میں پھر کوئی اختیار جو ہے وہ باقی رہ جائے, یعنی یہ ہے کہ پھر تو وہ اللہ اس کے رسول کے اختیار میں اپنے اختیار کو دینے والے ہوتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو البتہ وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیتیں ہیں, آیت نمبر 37, اس میں واقعہ ہے زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ زید بن حارثہ کے حوالے سے ہم بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غلام کی حیثیت سے چند دن ہیں کہ جو کہ رہے ہیں کچھ عرصے, تو اچانک ان کے والدین کو معلوم ہوا, اور یہ ہے کہ وہ زید کے پاس آئے, ان کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت زید کے والد اور چچا آئے اور آ کر جو ہے وہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ زید کو جو ہے وہ آزاد کر دیں, اور جو قیمت جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے جو بھی آپ مانگیں گے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے, تم زید سے معلوم کر لو, اگر وہ ساتھ جانا چاہیں آپ کے تو لے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے جب والد نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو, کیونکہ ان کو جو ہے وہ اوکاس کے بازار میں جو ہے وہ بیچا گیا تھا اور خرید لیا تھا اللہ کے رسول نے, غلام بنایا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ والدین آئے, چچا آئے ان کو لینے کے لیے, لیکن زید نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا, اللہ کے رسول کی صحبت اور آپ سے جو بھی محبت وہ ہو چلی تھی, تو لہٰذا اب والد کو انکار کر دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس طرز عمل سے حضرت زید کے, اور آپ نے فرمایا کہ آج سے جو ہے وہ زید آزاد ہے اور یہ زید بن محمد ہوگا، یعنی منہ بولا بیٹا ہے کہ جو کہ بنا لیا۔ اب جب یہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ختم کیا، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے، تو اب زید کو جو ہے وہ بڑا صدمہ ہوا کہ اب میری جو نسبت اللہ کے رسول سے تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید کی دلجوئی کے لیے یہ چاہا کہ آپ کے خاندان میں جو ہے وہ کوئی نکاح ہو جائے کسی خاتون سے، تو آپ کی پھوپھی تھیں حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت زینب تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے ان سے جو ہے وہ کہا کہ آپ حضرت زید سے جو وہ نکاح کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ابتدان انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا، لیکن جب آپ نے زور دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر، تو پھر آپ نے نکاح کر لیا، لیکن معافقت نہیں ہو پائی حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کی، اور معاملہ جو ہے وہ پھر طلاق تک جو ہے وہ آیا، طلاق ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب کی جو ہے وہ دلجوئی جو ہے وہ کی جائے اور میں ان سے جو ہے وہ نکاح کر لوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب خوف یہ تھا کہ اب معاشرے میں عرب کے منہ بولی جو بھی بیٹے کی بیوی ہے اس کو سگی بہو سمجھا جاتا تھا اور اس سے نکاح جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے، کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے، تو آپ کے ذریعے سے اس جاہلانہ رسم کو بھی جو وہ توڑنا تھا اور پوری امت کے لیے ایک اسوہ آپ کو بنانا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو منافقین نے اور کفار نے جو ہے وہ بڑا پروپیگنڈا کیا اس حوالے سے، اور آپ پر جو ہے وہ تہمت بھی لگائی اور اسکینڈلز بھی ہیں کہ جو کہ کھڑے کیے۔ اب اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو کہ آ رہی، فرمایا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کرو کہ جب نبی آپ اس شخص کو فرماتے تھے، یعنی حضرت زید کو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور نبی آپ نے بھی جو ہے وہ ان پر انعام کیا تھا، اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، آپ حضرت زید سے یہ فرماتے تھے کہ اپنی بیوی یعنی زینب کے پاس اپنے آپ کو روکے رکھو، یعنی جب معاملات آ رہے تھے کہ اب طلاق کی طرف جو وہ معاملہ جا رہا ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سمجھایا کہ پیچ اپ رکھو اور ان سے تعلق رکھو، وتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات کہ جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی طلاق کے بعد آپ چاہتے تھے کہ زینب سے نکاح کر لے، ان کو اپنے نکاح میں لے آئیں، لیکن خوف بھی تھا معاشرے کا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کے تان سے اور تن سے جو ہے وہ خوف رکھ رہے تھے، ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ نبی آپ اس سے ڈریے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، اور پھر جب زید نے حضرت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی ان کو طلاق دے دی۔ یہاں پر یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ واحد صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ آپ کی دلجوئی بھی ہے، کسی اور نبی کا نام جو ہے صحابی کا نام وہ قرآن مجید میں نہیں آیا سوائے حضرت زید کے۔ تو فرمائے کہ فلما قضا زید منہا وطرا، اور جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، ان کو طلاق دے دی، زوج نہ کہا، تو ہم نے انہیں یعنی حضرت زینب کو اے نبی آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو لہٰذا حضرت زینب فرمایا کرتی تھی کہ میرا پہلے جو ہے وہ نکاح آسمان پر ہوا پھر زمین پر ہوا، یعنی اللہ فرمائے کہ ہم نے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ آپ کا کیا۔ لکیلا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادیائہم، فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے حوالے سے، اس جہالت کی رسم کو اللہ نے ختم کیا۔ اذا قضوا منهن وطرا، کہ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اور نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی آپ کو آئیڈیل بننا تھا تو آپ کے ذریعے سے یہ ساری رسمیں توڑنی تھی اللہ تعالیٰ۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہی دستور یہی سنت ان میں جو پہلے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رہی ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم صحیح طے شدہ اور مقرر کیا ہوا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور وہ لوگ کہ جو لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اس سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ, اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے. وکفا باللہ حسیبا, تو اللہ کافی ہے پھر حساب لینے والا. فرمایا جا رہا ہے کہ ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, یعنی انبیاء پر جو ہے وہ مہر ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلے زید بن محمد تھے, لیکن اب ان آیات کے بعد فرما دیا گیا کہ اب یہ زید بن حارثہ ہوں گے, اب زید بن محمد نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دیا کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, یعنی نبیوں پر مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے لگا دی. اور یہ ہے کہ اب آپ کے بعد جو بھی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں. غلام احمد قادیانی ملون کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں. اس حوالے سے ادارہ ختم نبوت کا بہت بڑا احسان ہم پر, بہت زیادہ حساس, بہت زیادہ کانشیس. جب بھی جو ہے وہ قادیانی فتنے کی طرف سے کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے. فرمایا کہ وکان اللہ بکل شعین علیما, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. علماء اور فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو اور آپ اس کے پاس جا کے یہ پوچھیں کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس تمہاری نبوت کی, تو یہ بھی جو ہے وہ اصل میں کفر کیا. کیونکہ آپ کا یہ سوال کرنا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس, یہ بھی اصل میں یہ ختم نبوت پر ایمان کے حوالے سے وہ تزلزل کا آپ بھی شکار ہے. تو لہٰذا یہ پوچھنا اس سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے کہ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے, یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو بھی کھڑا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. فرمایا کہ وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہی ہے کہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, وہ بھی اپنے اللہ کے بندوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکانا بالمومنین رحیما, اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کی دعا کہ جس دن وہ اس کو ملیں گے اہل جنت کی دعا آپس میں ملاقات کی, وہ سلام ہی سلام ہوگی. وعد لہم اجرا کریما, اور اس اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر ہے, اچھا اجر, کریم اجر, عزت والا اجر وہ تیار کر رکھا ہے. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک شاہدم و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا کر, بشارت دینے والا بنا کر, اور خبردار کرنے والا بنا کر. اور چوتھا فنکشن آپ کا یہ ہے وداعیا الی اللہ باذنی, اور آپ داعی الی اللہ ہیں, آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کی طرف, اس کے حکم سے. وہ سراجم منیرا, اور آپ روشن جو ہے وہ چراغ ہیں. یعنی بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زندگی ہے وہ ہمارے لیے روشن چراغ کی مانند ہے. یعنی ہر لحاظ سے اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ ہیں, ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول اسوہ ہے. یعنی والد کے اعتبار سے, شوہر کے اعتبار سے, تاجر کے اعتبار سے, انقلابی جماعت کے امیر کے اعتبار سے, پڑوسی کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے آپ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ کی مانند ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, نبی آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, آپ ہرگز جو ہے وہ کان نہ دھریے کفار اور منافقین کی باتوں پر, ہرگز ان کی اطاعت نہ کیجئے. ودا اعزاهم, اور آپ ان کے ایزا دینے کا کوئی خیال نہ کریں. وتوکل علی اللہ, اللہ ہی پر آپ توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اور تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے ابھی ان کو ہاتھ لگایا ہو, یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا, پہلے طلاق ہو گئی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب کوئی عدت نہیں ہے ان کی. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها, تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت جو ہے وہ تم پوری کراؤ. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا,
بس انہیں کچھ متا دے دیا کرو اور رخصت کرو، اچھی طرح سے رخصت کرنا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تین خصوصی رعایتیں ہیں دیگر مسلمانوں سے ہٹ کر، اضافی جو رعایتیں اللہ کے رسول کو دی گئیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. یعنی ایک اعتراض جو وہ کھڑا کیا گیا کہ بھئی عام مسلمانوں کے لیے تو حکم چار ازواج کا ہے، اور اب زینب سے شادی کر کے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پانچویں جو ہے وہ زوجہ آ گئیں، تو لہٰذا یہ پروپیگنڈا کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایوہ النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی آپ ہم نے یعنی آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی وہ ازواج، اللاتی آتیت اجورہن، کہ جن کو آپ نے ان کا مہر ہے کہ جو کہ دے دیا. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اور آپ کی کنیزیں ان میں سے کہ جو اللہ نے غنیمت کے طور پر آپ کے ہاتھ جو ہے وہ لگا دی ہیں. تو لہٰذا جس طرح سے کنیزوں میں سے آپ نے نکاح کیا، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، جویریہ ہے، حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، فرمایا کہ وہ بنات امک، اب رشتہ دار خواتین سے بھی نکاح کی اجازت فرمایا جا رہا ہے، کہ اور تمہارے آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات اماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالق، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے رشتہ دار خواتین سے نکاح کی، کہ وہ خواتین کو آپ نکاح میں لیں گے، اللاتی ہاجرن معک، وہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جب وہ ہجرت کی ہے. وامرأۃً مومنۃً ان وہبت نفسہا للنبی، اور وہ مومن عورتیں کہ جو ہے نبی اپنے آپ کو نبی کی نظر کر دیں، یعنی وہ ہبا کر دیں اور مہر بھی نہ لیں. ان اراد النبی ان یستنکہا، کہ اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، خالصۃ لک من دون المومنین، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی رعایتیں ہیں یہ عام مومنوں کے علاوہ اے نبی آپ کے لیے جو وہ خاص ہیں، کہ آپ بغیر مہر کے بھی جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اور البتہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو ہم نے عام مومن عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر جو بھی فرض کیا ہے، جو بھی حدود ان کے لیے عائد کی ہیں، اور آپ کو ان حدود سے مستثنا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لکیلا یکون علیک حرج، کہ تب اے نبی آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لہٰذا زیادہ نکاح کے حوالے سے جو اجازت آپ کو دی گئی چار سے زائد نکاح کی، اس کی بہت بے شمار حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلیمات وہ اہل ایمان تک، پوری انسانیت تک پہنچیں آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے، اس وجہ سے بھی زیادہ نکاح ہیں کہ جو کہ آپ نے فرمائے. اسی طرح سے پھر دیگر قبائل کی جو بھی عورتیں ہیں ان سے آپ نے نکاح فرمائے، تاکہ وہ جو بھی قبائل ہیں وہ اسلام سے جو وہ قریب آ جائیں، اور یہ کہ ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے. فرمایا کہ ترجی منتشا منہن و تو وی الی کا منتشا، اور آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے، اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. یعنی آپ پر جو ہے وہ عدل کی بھی جو ہے وہ پابندی نہیں، لیکن یہ الگ بات ہے. پوری سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان کامل جو ہے وہ عدل فرمایا. باریاں تھیں کہ جو کہ ملاقات کے اعتبار سے جو ہے وہ مقرر تھیں ہر زوجہ کے حوالے سے، اور جب بھی جو ہے وہ آپ کسی غزوے میں جاتے تھے تو قرآن دازی کر کے کسی زوجہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. فرمایا کہ ممن ابتغیت ممن عزلت، اور ان میں سے جس کو آپ نے دور کر دیا تھا آپ دوبارہ سے جو ہے وہ طلب کریں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. فلا جناح علیک، تو اس پر بھی آپ پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں. ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں، اور وہ اس پر راضی رہیں کہ جو آپ نے ان سب کی سب کو جو ہے وہ دے دیا. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم والا اور بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب فرمایا جا رہا ہے کہ حلال نہیں اے نبی آپ کے لیے اب اس کے بعد اور عورتیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج، یا یہ ہے کہ آپ ان میں سے اور عورتیں جو ہے وہ بدل ڈالیں. یعنی اب اللہ کے رسول کو روک دیا گیا کہ اب جتنے نکاح آپ کر چکے اب اضافی کوئی نکاح نہیں کریں گے، اور نہ جو ہے وہ کسی اپنی زوجہ کو جو ہے وہ طلاق دیں گے. لہٰذا جب یہ حکم آیا تو اس وقت آپ کے نکاح میں نو ازواج تھیں، کل گیارہ نکاح ہیں کہ جو کہ آپ نے فرمایا. فرمایا کہ ولو آجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، یعنی اگرچہ آپ کو کتنا ہی عورتوں کا حسن جو ہے وہ بھائے، الا ما ملکت یمینک، ہاں سوائے آپ کی کنیزوں کے، یعنی کنیزوں کی تعداد میں کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے، لیکن حقیقت پر مبنی ایک بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی بالکل صاف صاف، اور اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت کو واضح فرمانے کے لیے وہ جھجکتا نہیں ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کتنا ہی جو ہے وہ ان کا حسن جو ہے وہ اچھا لگے، لیکن اب آپ جو ہے وہ نکاح نہیں کریں گے، اور یہی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی بالکل واضح کہ مجھے تمہاری دنیا میں دو چیزیں ہیں کہ جو کہ پسند ہیں، ایک خوشبو اور دوسری عورتیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک حقیقت پر مبنی بات ہے اللہ کے رسول نے بھی فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمائے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر شے پر جو ہے وہ نگہبان ہے۔ اب اس کے بعد آیت حجاب ہے کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، پہلے نبی کے گھر سے جو ہے وہ یہ آیت حجاب کا معاملہ شروع ہوا سن 5 ہجری میں، اور پھر سن 6 ہجری میں سورۃ النور جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، تو اس میں پھر تمام اہل ایمان خواتین کے لیے یہ جو بھی آیت حجاب ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ سورۃ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام گھروں میں داخلے کے حوالے سے کیا آداب ہیں، تو لہٰذا اس میں ایکسٹینشن ہو گئی تھی۔ یہاں سب سے پہلا حکم آ رہا ہے گھروں میں داخلے کے حوالے سے، نبی کے گھر سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یوذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دے دی جائے کھانے کے لیے، غیر ناظرین عینہ، اور اس کے پکنے کی تم کھانے کے پکنے کی رانہ تک ہو، ولکن اذا دعیتم، لیکن جبکہ تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو پھر تم داخل ہو، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جایا کرو، ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ اب یہ وہ آداب ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی دعوت پر یہ آتے تھے منافقین، تو اب ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک تو پہلے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کھانے کی رات جو ہے وہ تکتے رہتے تھے، اور یہ عرب کے معاشرے میں یہ جہالت تھی کہ کسی کے گھر گئے تو لہٰذا اب بیٹھے ہیں اور کھانے کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ یہ ادب بھی جو ہے وہ سکھایا گیا خاص طور پر نبی کے گھر میں، کہ جبکہ وہ نبی بہت سارے معاملات میں ان کی ذمہ داریاں ہیں اور کئی امور میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے یہ منافقین، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باتوں میں جی لگا کر جو ہے وہ ان کے گھر پہ نہ بیٹھو، ان کی اور دیگر جو ہے وہ مصروفیات ہیں، ان ذالکم کان یوذی النبی، تمہارا بیٹھک جو ہے یہ تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا یہ نبی کو ایذا دیتی ہے تمہاری یہ بات، فیستحیی منکم، پس وہ تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات فرمانے میں نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ الْحِجَابِ، مِن وَرَائِ الْحِجَابِ، اور فرمایا کہ جب تم نبیوں کی ازواج سے کچھ شے مانگو، ان سے کوئی سوال کرو، تو ان سے پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ مانگو، یعنی اب یہ پہلا حکم ہے حجاب کے حوالے سے کہ جب آیا ہے تو پھر ازواج مطہرات نے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے اس میں بھی جو ہے وہ پردے جو وہ ڈال دیے کہ اب مانگنا ہے تو پردوں کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی یہاں تصور کیجئے کہ حکم جو ہے وہ امت کی ماؤں کے لیے ہے کہ اب پردے جو ہے وہ ڈال لیں، اور اب پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دیں یا کوئی چیز وہ دے، اب یہ وہ امت کی مائیں ہیں کہ جن کا مسلمان سے رشتہ کیا ہے، ماں کا درجہ ہے، لہٰذا ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ بنو، اور یہ ہے کہ پاکیزہ رہنے کے لیے اب یہ حجاب ہے کہ جو کہ اختیار کرو۔ فرمایا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو جو ہے وہ ایذا دو، یعنی منافقین تاک میں رہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر سے ملے اور یہ ہے کہ اس کو پھر اس کا پروپیگنڈا کیا جائے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں کہ تم رسول کو جو ہے وہ ایذا دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے جو ہے وہ نکاح کرو، ازواج مطہرات اب پوری امت کے لیے جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ محرم لوگوں کی لسٹ ہے کہ جو مختصر سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورہ نساء کے جو کہ بعد میں نازل ہوئی اس میں تفصیل ہے کہ جو کہ تفصیل کے ساتھ یہ محرم کی لسٹ وہ بیان ہو گئی جو ہم پہلے پڑھ کر آئے۔ فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، ازواج نبی پر کوئی گناہ نہیں پردہ نہ کرنے میں اپنے والد اور اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنا اخوانہن نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے، ولا ابنا اخواتہن نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے، ولا نسائہن نہ اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ اپنی کنیزوں سے، واتقین اللہ تو اے ازواج اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہر شے پر جب و گواہ ہے۔ تو لہذا ازواج کے ذریعے سے پوری امت کو، امت کی خواتین کو یہ احکامات ہیں کہ جو کہ دے دیے گئے۔ آیت نمبر 56 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد بہتان مانا گیا، تو لہذا اب آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قیمتی آیت ہے کہ جو کہ نازل فرمائی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، تو اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب جو ہے وہ سلام بھیجو۔ لہذا درود کے حوالے سے جو اس کی برکات ہیں، مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے خود کہ جو نبی پر یعنی مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں کہ جو کہ لکھ دیں گے، اسی طرح سے 10 گناہ ہیں کہ جو کہ اس کے معاف فرما دیں گے، 10 درجات ہیں کہ جو کہ اس کے بلند فرما دیں گے، اور اسے درود جیسی رحمت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھیجیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود ہیں کہ بہت سارے درود ہیں، مختصر بھی ہیں اور طویل بھی ہیں، اور یہ ہے کہ پسندیدہ جو درود تھا اللہ کے رسول کو خود وہ درود ابراہیمی کہ جو کہ ہم نماز میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجو، اور یہ ہے کہ خوب جو ہے وہ سلام بھیجو۔ وہ مسند کے حاکم کی وہ روایت بھی ذہن میں لے آئیں کہ جب ممبر پر آپ جو ہے وہ چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، پھر واعظ و نصیحت کے بعد جب نیچے آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ نیا طرز عمل تھا، بالکل اس سے پہلے تو یہ طرز عمل ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر کے تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، 3 بددعائیں انہوں نے کی اور اس پر میں نے آمین کہا، اور آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کی 3 بددعاؤں میں سے ایک بددعا جو ہمارے موضوع سے اس وقت متعلق ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ دعا کرتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، اے نبی، کے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت جو ہے وہ کی، ان کو رحمت سے دور کر دیا، وعد لہم عذاب مہینہ، اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے کہ جو اس نے تیار کیا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، بغیر مقتصبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، فقط احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو البتہ انہوں نے اٹھایا اپنے سر لیا بہت بڑا بہتان اور سری گناہ۔ اب اس کے بعد چہرے کے پردے کے حوالے سے یہ بڑی اہم آیت ہے خواتین کے لیے خاص طور پر، بالعموم مردوں کے لیے بھی اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے بھی، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی، و نساء المومنین، اور تمام اہل ایمان عورتوں سے بھی آپ فرما دیں، یعنی یہ حکم جو ہے وہ عام کر دیا گیا کہ یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ جلباب لے لیا کرے۔ سورہ نور میں کیونکہ 70 کے احکامات تھے، اور ستر جو ہے وہ ستر کے احکامات میں وہ حجاب کی جو کہ ایک عورت کو اپنے محرم مردوں کے سامنے کرنا ہے, تو اس میں جو ہے وہ لفظ آیا تھا خمر کا. خمر جو ہے وہ کہتے ہیں چھوٹی چادر, کہ جس میں جو ہے وہ یعنی عورت کا صرف یہ چہرے کی ٹکیا کھلی ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ یہ گٹوں سے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور ٹکنوں سے نیچے پاؤں کھلے ہوتے ہیں, باقی پورا جسم وہ عورت کا ستر ہے کہ جو اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ اس طرح سے آئے گی. اب جو نامحرم سے اگر اس کا جو ہے وہ واسطہ ہو, اس کا سامنا کرنا پڑ جائے, یعنی کسی ضرورت کے تحت, ورنہ تو گھروں پر قرار پکڑنا اور گھروں کی جو بھی طرز تعمیر ہے وہ ساری باتیں ہم پڑھ کر آئے کہ جو کہ ایک اسلامی معاشرے کی سیلنٹ فیچرز ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کا سامنا کرنا پڑ جائے, تو اب یہ جلباب کا حکم ہے. جلباب کہتے ہیں بگ کلاک کو, بڑی چادر, اور صحابہ اور صحابیات نے اس کو کر کے دکھایا کہ صرف ایک یا دو آنکھیں کھلی, باقی پورا جسم ہے کہ جو کہ جلباب بڑی چادر میں لپٹا ہوا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے وہ اصل میں کہ جس کے لیے آج جو ہے وہ آبایا کا پورا تصور ہے, بڑی اچھی چیز اس میں واضح طور پر, یعنی صرف ایک یا دو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, اور یہ کہ پورا جسم ہے کہ جو کہ عورت کا جو ہے وہ جلباب میں اور اس بڑی چادر میں ہوتا ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جلباب لے لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ پہچان ہو جائے, یعنی لوگ پہچان لیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں. یعنی آج تو الٹا معاملہ ہے کہ شریف زادیاں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ برقعے سے اور حجاب سے جو ہے وہ آری ہوں, اور یہ ہے کہ ننگ دھڑنگ جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی ہوں, ان کو جو ہے وہ اسٹیٹس والی خواتین کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جلباب میں ہوں, یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ آوارہ خواتین نہیں, یہ جو ہے وہ شریف زادیاں ہیں. فلا یوزین, اور نہ انہیں ستایا جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں اس آیت سے کئی اسباق ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں, یہ جو بھی جلباب کا حکم ہے. پہلا حکم, پہلا سبق یہ ہے کہ ہر عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی الفاظ کیا ہیں, ونساء المومنین, یعنی تمام عورتوں کو یہ آپ جو ہے وہ یہ جلباب کا حکم دے دیں. تو پہلا سبق تو یہ ہے کہ یہ صرف ازواج نبی کی جو ہے لیے مختص نہیں تھا معاملہ, بلکہ تمام خواتین کے لیے تھا. نمبر دو, پردہ جو ہے وہ باعزت عورت کا کرنے کا کام ہے, تو لہٰذا جب ہی کہا گیا کہ تاکہ ان کی پہچان ہو جائے. نمبر تین, پردہ یہ حفاظت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اسی طرح نمبر چار, یہ پردے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو لٹیڑوں اور جو بھی بھیڑیا صفت لوگ ہیں, تو لہٰذا ان سے جو ہے وہ حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کرنا چاہتا ہے ہماری خواتین کی. لیکن کیا کیا جائے, ہمارے جو بھی مغرب زدہ خواتین ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو. بہرحال دین کے احکامات تو یہ ہیں جو سامنے رکھے, لیکن یہ ہے کہ جو مغرب کے انجیکشن جو اس نے لگا دیے کہ بھئی یہ مولوی کی اپنی اختراع ہے, اور یہ ہے کہ یہ تمہیں گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہے کہ تمہیں بالکل ڈھانکنا چاہتے ہیں, اور تم پر جبر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا نکلو باہر. اور اب کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اصل پردہ تو جو ہے وہ دل کا پردہ ہوتا ہے, اصل حیا جو ہے وہ آنکھ کی حیا ہوتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر دل کا پردہ نہیں, آنکھ کی حیا نہیں, تو آپ کسی کو کمبل بھی اڑا دیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے, تو یہ جو آیت نمبر 59 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کے احکامات دے رہے ہیں, جلباب کا حکم دے رہے ہیں, یہ تو بالکل بے معنی ہو گئی. پھر تو محرم کی جو بھی لسٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ بالکل بے معنی. کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ازواج تھی وہ نیک چلن نہ تھی؟ کیا ان کا دل کا پردہ نہ تھا؟ کیا ان کے آنکھ کی جو ہے وہ حیا نہ تھی؟ تو لہٰذا وہ تو پردہ کر رہی, ان کے لیے بھی احکامات آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ پردہ کر رہی ہیں, امی عائشہ پردہ کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے, اور ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے, آنکھ کی حیا ہوتی ہے. تو بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ وہ پڑھ کر آئے ہو, ہم حکم کے بوڑھی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مشورہ دیتا ہے کہ جن کو اجازت ہے زائد چادر اتارنے کی, ان سے بھی کہا گیا کہ اگر وہ ستر پوشی کریں تو ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ ہے کہ قرآن حکیم کہاں یہ لکھتا ہے کہ بھئی جو بھی قلب و نظر کے پردے والی خواتین ہیں وہ اپنی چادریں جو ہے وہ ابائے اتار کر جو ہے وہ نوش کر اور جو ہے وہ باہر پھینک دیں اور ننگ دھڑنگ جو ہے وہ بازاروں میں چلتی پھرے, کہاں قرآن مجید نے لکھا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دل کا پردہ نہیں بلکہ دل پر جہالت کا پردہ ہے کہ جو کہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے شیطان کی طرف سے. اور یہ جو ننگی تہذیب مغرب کی ہے، اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں یورپ کا حال، فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر، اور یہ کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہے کہ جو کہ وہاں پر نظر آ رہی۔ ان آیات کی روح گردانی کی وجہ سے وہ نقشہ آج ہم اپنے اندر تیزی کے ساتھ انجیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اور اگر منافق جو ہے وہ باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ کے جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت اقدام کرے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر وہ اس شہر مدینہ میں چند دن کے سوا وہ آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو بھی شرعی پردے کے احکامات ہیں، جیسے ابھی اعلان بھی ہمارے بھائی ساتھی نے کیا کہ یہ چہرے کے پردہ نامی یہ کتاب بڑی قیمتی کتاب ہے، قیمتاً نہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے ضرور ہمارے گھروں پر یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہماری ماؤں بہنوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی، اور ہمارے مردوں کو بھی یہ عقل نصیب فرمائے کہ وہ بھی اپنے گھروں پہ اپنی خواتین کے لیے پردے کے حوالے سے آسانیاں پیدا کریں۔ ورنہ وہ اکبر الہبادی مرحوم کے وہ اشعار ہیں، مردوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چند بیویاں، بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چند بیویاں، ان کو تو چند نظر آئیں تھیں اپنے زمانے میں۔ اب تو اکبر الہبادی مرحوم سے معذرت کے ساتھ اس شعر میں کچھ تبدیلی اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ بے پردہ مجھ کو آئیں نظر اکثر بیبیاں، آج تو کیفیت یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر وہیں غیرت قومی سے گڑ گیا اور پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کے پڑ گیا۔ یعنی ہم تو پردہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج ہمارے بھائی اور باپ جو ہیں وہ پردہ کرنے کے حوالے سے اپنی بچیوں اور بہنوں کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ملعونین، اور جو بھی یہ منافقین ہیں، یہ پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما سقفو اخذو وقتلو تقفیلا، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں کہ جو گزرے ہیں ان سے پہلے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ کے دستور اس کی سنت میں پھر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب قیامت کے بارے میں جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یسألوک الناس عن الساعة، نبی آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ تو فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قیامت جب وہ بالکل قریب آ کھڑی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اور بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے تیار کی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اے نبی اور اے مسلمانوں تم ان، یعنی وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ اس دن کوئی مددگار پائیں گے۔ اب یہ دردناک انجام کیا ہوگا ان کا، منافقین کا؟ فرمایا کہ یوم تقلب وجوههم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جس طرح سے گرم توے پر جو ہے وہ کباب کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، ان کے چہرے جو ہے وہ سیکے جائیں گے آگ پر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا سبیلا، تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، تو وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ اے ہمارے رب انہیں جو ہے وہ دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر جو ہے وہ بڑی لعنت فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ان کو اذیت دی۔ یعنی کئی اعتبارات سے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اذیت دی، اور ایک بہت بڑی اذیت کے جو کہ ہم سمجھ کر آئے کہ جب ارض فلسطین پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ہوا کہ اس پر حملہ کرو، تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تو کورا جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کے رب جا کے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں. یہ سب سے بڑی اذیت تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کی طرف سے. تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اللہ کے رسول کو اس طرح سے اذیت نہ دینا. فبرہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے انہیں بری کر دیا اس سے کہ جو انہوں نے ان پر الزام لگایا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک با آبرو تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 70 اور 71، کہ ان آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں جو ہے وہ جمع کیا. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. شوہر و بیوی کے تنازع میں سب سے کی جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زبان کا غلط استعمال. جب بھی شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اصل سبب وہ زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول نے یہ آیت ہے کہ جو کہ فرمائی، تلاوت فرمائی، کہ بالکل سیدھی بات کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرنا. یہ پھر انسان جو ہے وہ شوہر طلاق تک جو ہے وہ نوبت جاتی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ممن یطیع اللہ ورسولہ، اور جس نے اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال لیا، فقط فاز فوزا عظیما، تو پس وہی ہے کہ جو بڑی مراد کو پہنچا، بڑی کامیابی اس نے حاصل کی. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 72 ہے، یہ مشکلات قرآن میں سے ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے اپنی ایک امانت. اب یہ امانت کیا ہے، اس کے حوالے سے مفسرین کی کئی آراء ملتی ہیں. بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک امانت کو پیش کیا آسمانوں، زمین اور والجبال اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنھا واشفقن منھا، تو سب نے جو ہے وہ اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس کے بار سے اور اس کے بوجھ سے ڈر گئے. وحملھا الانسان، اور انسان نے اس امانت کو جو ہے وہ اٹھایا، اس کی ذمہ داری لی. انہ کان ظلوما جہولا، اور بے شک وہ ظالم اور بڑا نادان ہے کہ وہ اس امانت کی ذمہ داری اور اس کی ادائیگی پوری طرح صحیح طور پر وہ نہیں کر سکا. اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ بڑا ظالم اور نادان ہے. اب دیکھا جائے کہ بھئی انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق ہے کہ تمام مخلوقات نے اس امانت سے انکار کر دیا اور انسان نے وہ امانت لے لی. وہ ہے فرق اصل میں روح کا. اور بعض مفسرین اسی حوالے سے وہ گئے ہیں، کیونکہ بخاری کی ایک روایت بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک امانت انسانوں کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل کی گئی، انسانوں کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل کی گئی. اور یہ قلب کس کا مسکن ہے؟ روح کا مسکن ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر انہوں نے قرآن سیکھا، پھر سنت ہے کہ جو کہ سیکھے. تو اس سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اصل میں یہاں امانت سے مراد وہ روح ہے. روح کے تقاضے ہے کہ جو کہ انسان کو پورے کرنے تھے، لیکن وہ روح کے تقاضے پورے نہیں کر پایا. اس اعتبار سے وہ ظالم ہے اور نادان ہے. واللہ اعلم. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات، اور اللہ توبہ قبول کرے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کی. یعنی قرآن کے آنے کے بعد اب انسان ان تین گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے، اہل ایمان، کفر اور یعنی کافر اور مشرک، اور جو بھی منافقین ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل ایمان کی فہرست میں شامل فرمائے. وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ایک سے دو رکوع ہم سورہ سبا کے جو ہے وہ کر لیں گے، اور پھر آج کی نشست کا ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ طویل ایک مکی قرآن ہے کہ جو کہ شروع ہو رہا ہے، 13 مکی صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ سبا سے اور سورہ احقاف تک. یہاں سورہ سبا اور یہ سورہ فاتر جو اگلی سورت ہے، یہ جوڑے کی مانند ہے. اور یہ ہے کہ الحمد سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور توحید اور رسالت اور فکر آخرت کے مضامین ہیں انشاءاللہ کہ جو ہمیں ملیں گے. اور قصص النبیین کے زمن میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے، کچھ ناشکر قوم کا بھی تذکرہ آئے گا، قوم سبا کا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمان، اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. ولو الحمد فی الآخرہ، اور اسی کے لیے ہے تمام شکر آخرت میں بھی. وہو الحکیم الخبیر, اور وہ حکمت والی ذات اور باخبر ذات ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, وہ جانتا ہے کہ جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو زمین سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے, سب چیزیں اللہ کو معلوم ہیں. فرمایا کہ وہو الرحیم الغفور, اور وہ رحم کرنے والا بخشنے والا. وقال الذین کفروا, کہا کافروں نے کہ لا تعتین الساعۃ, کہ قیامت ہم پر کوئی واقع ہونے والی نہیں ہے. قل بلا وربی, اے نبی آپ فرمائیے کہ کیوں نہیں, میرے رب کی قسم, لتاتینکم, وہ لازمن قیامت وہ برپا ہونے والی ہے, آنے والی ہے. عالم الغیب, اور وہ غیب کا جاننے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, اور اس اللہ سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, نہ اس ذرے سے چھوٹا نہ بڑا. الا فی کتاب مبین, مگر سب کچھ جو ہے وہ روشن کتاب میں ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ وہ اللہ ان کو جزا دے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش بھی ہے, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. لیکن اس کے برعکس, والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی, اولئک لہم عذاب رجز علیم, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. ویر الذین اوتوا العلم, اور جنہیں علم دیا گیا وہ تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. الذی انزل الیک من ربک هو الحق, کہ جو اے نبی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہی حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید, اور اللہ وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے راستے کی طرف کہ جو کہ غالب ہستی ہے اور جس کی ہم آپ سے آپ ہو رہی. وقال الذین کفروا, اور کافر یہ کہتے ہیں کہ حل ندلکم علی رجل, کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں. اب یہ تنزیہ الفاظ ہیں کفار مکہ کے اللہ کے رسول کے لیے, کہ ہم ایسے آدمی کا تمہیں پتہ بتائیں. ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق, کہ جب وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, زمین میں مل جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید, تو بے شک تم ایک نئی زندگی میں جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھا دیے جاؤ گے. افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, یا یہ ہے کہ وہ اس پر کوئی جن سوار ہو گیا یا وہ مجنون ہو گیا. معاذ اللہ. فرمایا کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, فی العذاب و الضلال البعید, تو وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, یعنی ہر طرف جو ہے وہ دکھیں, یعنی آسمان اور جو بھی زمین ہے, کیا یہ اتنی بڑی خلاقی الٹپ چل رہی ہے. ان نشا نقصف بہم الارض, اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں. اور نسخت علیہم کسفا من السما, یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہے کہ جو کہ گرا دے. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, اور بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. آخری رکوع ہے کہ جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں آج کا, اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. ولقد آتینا داؤد منا فضلا, اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا. یا جبال, اور ہم نے کہا کہ اے پہاڑوں, ابھی بھی ماؤ و طیر, یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم بھی تسبیح میں شامل ہو جاؤ, اور اے پرندوں تم بھی جب وہ شامل ہو جاؤ, یعنی اللہ نے ان کے ہم کے ترانوں میں داؤد علیہ السلام کی بلا کی جو ہے وہ تاثیر رکھی تھی. لہن داؤدی جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, تو لہٰذا داؤد علیہ السلام جب زبور کی جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جایا کرتے تھے. ایک اور خوبی ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی, وہ علن لہ الحدید, اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو جب وہ نرم کر دیا. ان عمل سابغات, کہ آپ کشادہ زرہیں بنائیں, یعنی وہ جنگی لباس زرہیں, یہ پہلی دفعہ بنائی حضرت داؤد علیہ السلام نے. بڑی خوبیوں کے ساتھ کڑیوں کو جوڑتے تھے اور بڑی مضبوط زرہیں بناتے تھے. وقدر فی السرد, اور کڑیوں کے جوڑنے میں جو ہے وہ اے داؤد تم اندازہ رکھو. وعملوا صالحا, اور اچھے اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر, بے شک میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو. ولی سلیمان الریح, اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، غدوبہا شہر و رواحہا شہر، اس کی صبح کی منزل جو ہے وہ ایک ماہ کی مسافت ہوتی تھی، یعنی ایک ماہ میں جتنا انسان سفر کرتا ہے ہوائیں جو ہے وہ ان کو مسافت طے کرا دیا کرتی تھیں، اور فرمایا کہ شام کی منزل وہ ایک ماہ کی راہ ہوتی تھی۔ وہ اصل نہ لہو عین القطر، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بنایا۔ ومن الجن من یعمل بین یدہ باذن ربی، اور جنات میں سے بعض ان کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، یعنی جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ فرمایا کہ ومن یزغ منہم عن امرنا، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے کجی اختیار کرتا تھا جنات میں سے، نزغہ من عذاب السعیر، تو ہم اسے پھر جہنم کے عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھاتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب، اور وہ جنات کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان، وہ جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے تو وہ ان کے لیے محاریب یعنی بڑے بڑے قلعے عمارتیں ہیں کہ جو کہ بناتے تھے، و تماثیل اور عمارات پر وہ نقش و نگاری بھی جو ہے وہ ان کے حکم پر کرتے تھے، و جفان کل جواب، اور یہ ہے کہ اور بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو وہ حوض کی طرح کی جو بھی لگن ہیں، بڑے بڑے برتن کے جس سے پھر ان کے لشکر وہ پانی پیتے تھے، اور فرمایا وہ قدور راسیات، اور ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں یہ جنات اس کو جو وہ بناتے تھے، یعنی انہی پھر جو بھی آپ کے زیر فرمان لشکر تھے تو لہٰذا انہی دیگوں میں جو وہ ان کے لیے کھانے پکتے تھے۔ اے ملو اعلی داؤد شکرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے خاندان داؤد تم جو ہے وہ شکر بجا لا کر جو وہ عمل کرو۔ وقلیل من عبادی شکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار جو ہے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب بڑا دلچسپ واقعہ آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی موت کا، یعنی ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام جنات پر جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، ایک لاٹھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑے کھڑے جو ہے وہ روح قبض کر لی، اور یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے وہ رہ گئے لاٹھی پر جو ہے وہ ٹیک لگاتے ہوئے۔ اب جو ہے وہ دیمک نے جو ہے وہ لاٹھی جو ہے وہ کھانی شروع کی اندر اندر، اور جیسے ہی وہ دیمک نے لاٹھی کھائی ہے اور وہ لاٹھی ٹوٹی ہے اور سلیمان علیہ السلام پھر نیچے گرے ہیں، پھر جنات پر واضح ہوا کہ یہ تو موت واقع ہو گئی تھی، اور اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم جو ہے وہ ان کے یعنی دست نگر وہ نہ رہتے اور ہم بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ تو بہرحال یہ یعنی واقعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فلما قدینا علیہ الموت، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا حکم جاری کیا، ما دلہم علی موت ہی الا دابت الارض، تو انہیں یعنی جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہ دیا مگر کس نے، ایک گھن کی طرح کیڑے نے یعنی دیمک نے ٹرمائٹ نے، تاکل من ساتا، وہ ان کا اسا جو ہے وہ اندر سے کھاتا جاتا تھا۔ فلما خرا، پھر جب یہ وہ گرے ہیں لاٹھی ٹوٹی ہے سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تبینت الجن، تو جنوں پر پھر حقیقت ہے کہ جو کہ کھلی، اللہ کانو یا لمون الغیب، کہ اگر وہ غیب پہلے سے جانتے ہوتے، پہلے سے پتا چل جاتا ان کی موت کا، ما لبسو فی العذاب المحین، تو وہ اس طرح سے نہ رہتے ذلت کے عذاب میں، اس طرح سے وہ کام نہ کرتے، بھاگ جاتے یہاں سے۔ اب اس کے بعد یہ قوم سبا کا تذکرہ ہے ان پر عذاب کا، لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا، اور البتہ قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی ہے، جنتان یمین و شمال، ہم نے انہیں دو باغ جو ہے وہ دیے دائیں اور بائیں، یعنی ایک وسیع ریز سلسلہ تھا باغوں کا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، کلو میں رزق ربکم، ہم نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار کے رزق سے جو ہے وہ تم کھاؤ، وشکرو لا، اور اس کا شکر بجا لاؤ، بلدتن طیبہ، شہر ہے یہ پاکیزہ، و رب غفور، اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ فآرزو، پھر انہوں نے رو گردانی کی قوم سبا نے، فارسلنا علیہم سیل العرب، تو ہم نے ان پر بند توڑ کر ایک زور کا سیلاب ہے کہ جو کہ بھیجا، یعنی بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے اور سارے باغات جب وہ ختم ہو گئے، اور دو نئے باغات ہیں کہ جو کہ اگے، وہ کیسے تھے، فرمایا وہ بدلناہم بجنتین جنتین، تو ان دو باغوں کے بدلے ہم نے ان کو دو باغ جو ہے وہ عطا کیے، زبات اکل خمت و اصل و شعی من صدر قلیل، جو بد مزہ میوہ والے تھے اور کچھ جھاڑ جھنکار تھے اور کچھ جو ہے وہ بیریاں اس میں سے اگی، ذالک جزیناہم بما کفروا، اور یہ ہم نے انہیں سزا دی ہے اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم صرف ناشکرے ہی کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى, اور ہم نے آباد کر دیا ان کے درمیان, شام کی ان بستیوں کے درمیان, اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, یعنی وہ بستیاں کی جنہیں ہم نے برکت ہے کہ جو کہ دی ہے, قُرًا ظاہرہ, یعنی ایک دوسرے سے مستصل متصل جو ہے وہ بستیاں, وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, اور ہم نے ان میں آمد و رفت ہے کہ جو کہ مقرر کر دی, یعنی یہ یمن اور شام کے درمیان ان کی آمد و رفت ہے کہ جو کہ چلتی تھی, سیرو فیہا لیالیہ و ایام آمنین, اور ہم نے کہا کہ تم ان میں چلو پھرو اور راتوں اور دنوں میں جو ہے وہ بے خوف و خطر اپنے سفر کرو, فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, اب انہوں نے ایک نرالا جو ہے وہ تقاضا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان ذرا دوری پیدا کر دے, یعنی یہ ہے کہ ہم ذرا لانگ ڈرائیو ہے کہ جو کہ چاہتے ہیں, یہ تو فاصلے بہت کم ہیں ہمیں مزہ نہیں آ رہا, ذرا ہمارے فاصلوں میں ذرا اور دوری پیدا کر دے, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور انہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, تو ہم نے انہیں افسانے بنا دیا, یعنی یہ ہے کہ اللہ نے پھر یہ سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دیگر اقوام ہیں کہ جو کہ قابض ہو گئی, ان کی اجارہ داری ہے کہ جو قائم ہوئی, اور قوم سبا یہ بالکل منتشر ہو گئی, اور یہ کہ یہ افسانے ہی بن گئے. فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ, اور ہم نے انہیں پوری طرح جو ہے وہ بکھیر کر جو ہے وہ جدا جدا کر دیا, اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, اور بلا شبہ اس واقعے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں موجود ہیں. آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور البتہ ابلیس شیطان نے ان پر اپنا گمان جو ہے وہ سچ کر دکھایا, اور وہ گمان کیا تھا, وہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ لا تجدو اکثرہم شاکرین, اے اللہ تو اپنے بندوں میں اکثر کو جو ہے وہ ناشکرا پائے گا, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا, فتبعوه الا فریق من المؤمنین, پس اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا انہوں نے اکثر نے اس شیطان کی پیروی کی, وما کان لہ علیہم من سلطان, اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا, الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ, مگر ہم یہ چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, ممن ہوا منہا فی شک, تو اس سے جدا کر کے ہم معلوم کر لیں کہ جو اس آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے, وربک علی کل شیء حفیظ, اور نبی آپ کا رب ہر شے پر وہ نگہبان ہے, ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم عطا فرمائے, ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا اتنا وقت قرآن کے ساتھ لگانا فہم حاصل کرنا ہمارے لیے اس کو توش آخرت بنا دے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.